الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ درود عليك محمد. انسان کے اندر جتنی توانائی ہیں وہ سب مل کر اسے ایک وجود بنا رہی ہیں. اس اعتبار سے ہم انسان کو کئی حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ مثلاً ہم سوچیں کہ اس کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوگی، اس کی معاشرتی زندگی کہیں اور گزرے گی، سیاست کے لیے کچھ اور سوچے گا، معاش کے لیے کچھ اور سوچے گا. اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے، ایک انسان ایک ہی ہوتا ہے، مختلف پہلوؤں کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہو، ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں تو اس انسان کے اندر تضاد بنتا ہے، تعارض بنتا ہے. ایک طرف سے وہ دین کا نام دیتا ہے، دوسری طرف سے کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو بے دینی کے اندر انجام پاتا ہے. اس خاطر خدا تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے وہ جامع دین ہے، اس میں ہر چیز شامل ہے. اس میں فرد کی تربیت بھی ہے، معاشرے کی تربیت بھی ہے، اس کی سیاست کے لیے بھی جدوجہد ہے، اس کی معاش کے لیے بھی جدوجہد ہے. سب کچھ ملا کر یہ دین بنتا ہے. نظام کفر اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ اگر ایک مومن ہوگا تو وہ ہر پہلو میں مومن ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا ممکن نہیں ہے. اور اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو پھر اس کی شخصیت میں تعارض بن جائے گا، ٹکراؤ بن جائے گا، جانے انسان نہیں بن سکتا. انہوں نے اس الہی مقصد کو روکنے کے لیے انسان کی شخصیت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد یوں کیا کہ کچھ حصوں میں دین قبول ہے، کچھ حصوں میں دین قبول نہیں ہے. کچھ حصوں میں کہا اس حصے کے لیے آپ اپنے دین کو اختیار کر سکتے ہیں، جس دین کو آپ چاہیں اسے پسند کر لیں. کچھ حصوں کے بارے میں کہا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیوٹرل ہے. اور کچھ حصوں میں کہا یہاں دین لانا بالکل غلط ہے، کہاں یہاں دین بالکل غلط ہے. اس اعتبار سے انہوں نے کرسچینٹی کی تربیت کی ہے، انہوں نے عیسائیت کو اپنے مفادات کے مطابق اس تقسیم کے اندر ڈھال دیا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ مثلا میری ذاتی زندگی کے لیے دین چاہیے تو وہ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ذاتی زندگی کے لیے دین قبول ہے. آپ رات کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دین سے مدد دے دیجیے. اتوار کو چرچ جانا چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں، جس چرچ میں جانا چاہیں چلے جائیں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کچھ حصہ انہوں نے کہا کہ اس میں دین نیوٹرل ہے، لاؤ نہ لاؤ فرق نہیں پڑتا، نہ لاؤ بہتر ہے، لے آؤ تب بھی مرضی ہے. مثال کے طور پر آپ کی کچھ رسم و رواج ہے، رسم و رواج میں دین کے مطابق چلیں گے یا بے دین کے مطابق، انہوں نے ہم کو پرواہ نہیں ہے. رسم و رواج دین کے مطابق بنانا ہے، دین کے مطابق بناؤ. شادی کرنی ہے، میوزک کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کہا کرنا چاہو تو کر لو، نہیں کرنا چاہتے دین کے مطابق کرنا چاہتے ہو مت کرو، مکس کرنے رکھیں یا علیحدہ رکھیں، رکھنا چاہتے ہو رکھو، نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو، اس میں بہت زیادہ اصرار نہیں کریں گے، البتہ آگے جا کر اس کو بھی توڑیں گے۔ کچھ حصوں میں کہا یہاں دین لانا منع ہے، یہاں دین نہیں چاہیے۔ ان چیزوں میں دو فیلڈ سر فہرست رہے، ایک سیاست ایک معیشت، اس میں دین لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاست کے معاملے میں آپ دین لائیں گے شدت سے مقابلہ کریں گے، پوری طاقت سے مقابلہ کریں گے، اس میں دین لانے کی اجازت نہیں ہے۔ معیشت کے معاملے میں دین لائیں گے اس میں بھی مقابلہ کریں گے۔ ان دو کو انہوں نے علیحدہ کیوں کرنا چاہا؟ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ دو ہمارے ہاتھ میں ہوں پھر سامنے والا کچھ بھی کرتا رہے اپنے دین کا عمل ہی نہیں کر پائے گا، اپنے دین کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائے گا۔ کسی بھی قوم کی معیشت ایک گروہ کے ہاتھ میں ہو جو بے دین ہے، لمبی مدت میں وہ معاشرہ یا بے دین ہو جائے گا یا اس کا دین کچھ کر نہیں پائے گا۔ اور واضح مثال عیسائیت کی ہے، اگلی مثال ہم مسلمانوں کی بنتی ہے۔ اس اعتبار سے دین نے کیا حکم دیا اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کریں گے، اور امام کی تشریح آوری کے سلسلے میں اس کا کیا کردار ہے اس کو بیان کریں گے۔ درود جگہ محمد والے محمد دین کا حکم امام کو بہت واضح ہے۔ دین مبین نے کہا اس خلوط کے سلنے کا فتن، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس اعتبار سے دین جامع ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مثلا میں دین سے عبادت لوں گا، معیشت اپنی مرضی سے کروں گا، دین قبول نہیں کرتا۔ جب حتمی مرتبہ نے مدینے کے اندر معاشرہ قائم کیا تو اس معاشرے کی ایک ایک چیز دین کے مطابق بنائی، لوگ کیا کمائیں گے، کس طرح سے سرو کریں گے، کنزیوم کیا کریں گے، کس پیٹرن کے اوپر کنزمپشن ہوگا، ہر چیز میں۔ اتنا کہ مثلا ایک آدمی ایک شاید پانی بہ رہا ہوگا، ندی ہوگی یا نہر ہوگی، اس کے کنارے بیٹھا ہوتا تو اس نے ایک پیالہ پانی کا نکالا، اس کو پیا، باقی زمین کے اوپر گرا دیا۔ فرمایا نبی اکرم نے دیکھا، فرمایا تم نے اسراف کیا، پانی بہا دیا، اسراف کیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اتنا پانی اس نہر کے اندر ہے، کیا اسراف ہوا؟ فرمایا جو آدھا کیا تھا وہ آدھا نہر میں واپس ڈال دیتے، زمین پہ ضائع نہیں کرو۔ اب یہ 1400 سال پہلے ایک نبی فرما رہے ہیں، ایک جگہ پہنچے ہیں وہاں پہ زمین تھی درخت لگنے کے لیے، درخت نہیں تھے، تو مثلا لوگوں سے کہا درخت کیوں نہیں لگاتے؟ کہیں پر کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اس کو کوئی کھانا نہیں دے رہا ہے، لاہور ہے، ایک جگہ پہ بندھا ہوا ہے، تو کہا یہ جانور کے ساتھ اس طرح کیوں کرو؟ کہا یہ ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا کسی کام کا نہیں تو جنگل میں چھوڑ دو، اس طرح ظلم کیوں کرتے ہو؟ باندھ کے بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں دیتے۔ نبی نے ایک ایک پہلو پہ ہدایت دی، مستحب مکروہات دے دیے، ایسے مستحب مکروہات دیے کہ لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم بھی یہ کام کریں، اپنے مستحبات مکروہات کے اندر شدت اختیار کریں، جس حد تک کر سکتے ہیں تو ہم اس کے مثبت اثرات بہت دیکھیں گے۔ نبی اکرم نے اتنا جامع دین دیا، حتیٰ اس دین میں طب بھی شامل تھا، میڈیکل سائنسز بھی اس دین کا حصہ تھی۔ سیاست اور معیشت تو چھوڑ دیں کہ وہ اس دین کی بنیاد بن رہی تھی، وہ سب بھی شامل تھا۔ کفر نے اس کے مقابلے میں کیا رائے دی کہ نہیں، دین کو اس حصے میں رکھو۔ اب وہ یہ جانتے ہیں کہ اس دین نے، جس دین نے آدھا پیالہ پانی ضائع کرنا پسند نہیں کیا تھا، جانوروں کے بارے میں احکام دیے تھے، ماحول کے بارے میں احکام دیے تھے، اب اس کا نمائندہ آنے والا ہے، کون سا دین لے کر آئیں گے؟ کفر کو تو پتا ہے کہ وہ اس نبی کے نمائندے ہیں، تشریف لائیں گے تو کوئی پہلو نہیں چھوڑیں گے، سب پر دین کا حکم جاری کر دیں گے۔ واضح روایت موجود ہے، یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملأ الظلم مجوراً، زمین کو مکمل عدل انصاف سے بھر دیں گے، کسی بھی پہلو میں ظلم نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا کسی پہلو میں ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یوں ہی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک آدمی کسی بھی وجہ سے درخت کاٹے چلا جا رہا ہے، درختوں کے کٹنے سے علاقے کے اوپر برا اثر پڑے گا، نظام عدل قبول نہیں کرے گا کہ کوئی ظلم کرے، اسے بھی قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم بھی قبول نہیں کرتے تھے. جنگ کے دوران حکم دیتے تھے کہ سلسب درخت نہیں کاٹا جائے گا. جنگ کے دوران حکم دیتے تھے جنگ میں بھی سلسب درخت نہیں کاٹا جائے گا, کھڑی کی فصل کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. صحیح. تو ان کو پتا ہے کہ جو نمائندے آنے والے ہیں وہ ایک ایک پہلو میں دین کا حکم دیں گے, اس سے ان کو خوف ہے. کیوں؟ ان کا سارا ظلم لوگوں کو اوپر اس طریقے سے حکومت کر رہا ہے کہ انہوں نے ظلم کو ظلم کی چکی میں پیس دیا. لوگوں کو پیسنے کے بعد ان سے مفادات حاصل کیے ہیں, ایک ایک چیز سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور لوگ ان کے ہاتھوں کچل گئے, بے بس ہو گئے. ان کو پتا ہے اگر امام آئیں بصیرت دینا شروع کریں ان لوگوں کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. آج میں اگر میں عرض کیا, میں اب یہ نہیں سوچنا چاہتا, میں آپ سے بھی عرض کروں گا, یہ مت سوچیں جب آئیں گے تب, یوں نہیں سوچیں. یوں سوچیں ابھی تشریف لائیں تو کیا ہوگا. ابھی امام تشریف لائیں پتہ نہیں کتنی ملٹائی نیشنلز ہیں جو امام کے مقابلے میں سامنے کھڑی ہو جائیں گی. کیوں؟ امام ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے. ان کے مفادات کیا تھے؟ ان کے مفادات تھے جنہوں نے لوگوں پہ ظلم کر کے حاصل کیے تھے, لوگوں پہ ظلم کیا, جبر کیا, لوگوں کی کمائی کو چھینا ہے, اس کو چھین چھین کر انہوں نے اپنی دولتوں کو بنایا ہے. جو امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں دولت کا کہیں ذخیرہ لگا دیکھو تو سمجھ جاؤ کچھ انسانوں کا حق ضائع ہوا ہے, وہ ان ملٹائی نیشنلز کو قبول کریں گے کیا؟ جن کے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے, دنیا کے بڑے بڑے بینک جن کے اندر دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور قطعاً نظام ظلم کے تحت, اگر کوئی بینکاری کی تاریخ دیکھے, بینکوں کا نظام دیکھے, جو ظلم کے کچھ نہیں ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ وہ جیسے ہی تشریف لائیں گے ان سب کے دروازے بند کر دیں گے. اب اس کے مقابلے میں انہوں نے ترکیب کیا کی ہے؟ ترکیب یہی ہے, دین ایسا دین بناؤ جس کے اندر لوگ عبادت تو دین کے نام پہ کریں, معیشت ہمارے نام پہ کریں, عبادت دین کے نام پہ کریں, سیاست میں ہمیں آزاد چھوڑ دیں. تو انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب بیداری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سادہ سا کام کرنا ہوگا, وہی جو جملے ہم نے دین کے نام پہ سیکھے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا, سر سے لے کے پاؤں تک دین پہ عمل کرنا ہوگا. چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے وسلم, اگر میں سب سے پاؤں تک دین پہ عمل کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ آپ خود جانتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک کاروبار ہے بہت منافع بخش کاروبار, بہت پیسہ اس کے اندر, وہ پیسہ آئے گا تو میں دین کی خدمت کروں گا, بہت خدمت کروں گا. صرف ایک مشکل ہے, وہ کاروبار شراب بیچنے کا ہے. میں کیا کہوں اس کو کہ مثال کے طور پر یہ کما لے پھر کما کر اس پیسے سے دین کی خدمت کر لے, یہ کہہ سکتا ہوں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. تو جواب تو ممکن ہے, کوئی کہے پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے, اگر یہ پیسہ لے آئے گا تو ہم دین پھیلائیں گے, پھر لوگوں کو ایسے گندے کاروبار سے نکال لیں گے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ گندے کاروبار سے جو پیسہ بنے گا اس پیسے سے گندا دین پھیلے گا, صاف دین نہیں پھیلے گا. اس پیسے سے یہ کاروبار بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. میں اس جگہ پہ گیا تھا, دیکھ دیکھ کر افسوس ہوتا تھا, افسوس ہوتا تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہے. درود بھیجے محمد والے محمد, ایک آدمی مسجد اور امام بارگاہ کی رینوویشن پر $1,000,000 مسجد کو دیتا ہے, $1,000,000 امام بارگاہ کو دیتا ہے. لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے, $1,000,000 مسجد کو دیا ہے, $1,000,000 امام بارگاہ کو دیا ہے. سب کو پتا ہے کاروبار میں قطعاً حرام ہے. یہ آدمی آتا ہے اور مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر نو کے بعد افتتاح کے موقع پہ اعلان کرتا ہے, میں سب کو دیتا ہوں, میں نے ہندوؤں کے مندر کو بھی $1,000,000 دیا. اس پیسے سے نہیں پھیلنا ہے, مطمئن رہیے کوئی دین نہیں پھیلے گا, قطعاً کوئی دین نہیں پھیلے گا. اس کو صرف ہم اپنے دین کے نام کو اور بدنام کریں گے. ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی, اگر دین چاہیے ہے, دین مزاق نہیں ہے, دین لفظ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی کو فزکس سے نفرت ہو اور فزکس کی ٹیوشن پڑھا کے زندگی گزار دے, یہ ہو سکتا ہے. اس کو فزکس سے نفرت ہے, فزکس پڑھنا ہی چاہتا ہے, لیکن جاب جو ملی ہے وہ فزکس کی ملی, تو فزکس پڑھاتا ہے زندگی کماتا ہے زندگی گزارتا ہے. دین ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دین پہ عمل نہیں کرتا, دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دوں گا, ان کو دیندار کر لوں گا اور میری زندگی گزر جائے گی. نہیں, وہ دیندار نہیں ہوں گے, وہ سب بھی بے دین ہو جائیں گے. اور جو میرا ٹھکانا ہوگا تو نہیں معلوم کیا ہوگا. تو دین کے اندر مسلسل جدوجہد کریں, اپنے ہر کام کا دین کے عنوان سے جائزہ لیں, خاص کر معاش کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کسی کے شکم میں حرام جا رہا ہے تو وہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے, اس کا دین قبول نہیں ہے. تو اگر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر ہمارا معاش صحیح نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے تصور کریں ہم اپنے ایمان کی نصرت کرنے میں. سید الشہداء کا اس عاشور کے دن کا جملہ ہے, وہ بہت خطرناک جملہ ہے, جس میں انہوں نے فرمایا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. ابھی سخت اس ایک جملے کے اوپر اگر انسان غور کرے تو ہم لوگ کو معاش کے معاملے میں انتہائی زیادہ احتیاط کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں حرام گیا ہوا ہے, کربلا کے میدان میں حق اور باطل جتنا واضح تھا اس سے زیادہ واضح کب ہوگا؟ پھر بھی اس کو حق نظر نہیں آئے گا, پھر بھی حق نظر نہیں آئے گا. اب ذرا تصور کریں, کسی کے شکم میں اگر حرام بھرا ہوا ہے تو اسے امام کے ظہور کی خبر ملے گی؟ آخر وقت تک شک کرتا رہے گا, تشریف لائے یا نہیں لائے, یہی ہے یا نہیں ہے. کیوں ہوگا ایسا؟ کیونکہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے شکم میں حرام ہے اس کو کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی آواز سنائی نہیں دیتی. سمجھ میں نہیں آتی اس کو, اس کو پردہ غیبت کے ختم ہونے کے بعد کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ امام تشریف لے آئے ہیں. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے سامنے. بس دین کا راستہ کیا راستہ ہوگا؟ کہ آپ ہر چیز کے اوپر غور کریں. اچھا, اس میں قربانی دینی پڑے گی. آج کا ماحول کیونکہ ظلم کا ماحول ہے, آج کا ماحول کیونکہ ہر طریقے سے انسانوں کو بدبختی میں مبتلا کرنے کا ماحول ہے, اور نہیں معلوم اس کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے کیے ہوں گے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں آج کر چکا ہوں, مجھے ان لوگوں کی بنائے ہوئے فوڈ اسٹف کے اوپر بہت شبہ ہے کہ یہ لوگ نہیں معلوم ہمارے اندر ہمیں کیا کھلا رہے ہوں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان احتیاط کرے, کم سے کم جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ غلط ہے اس معاملے میں احتیاط کر لیں, اپنی زندگی کو گزارے ان شاء اللہ, تاکہ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزرے اور امام کی نصرت کرنا نصیب ہو سکے ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد والے. کل اپنی خدمت میں دین کے ایک خطرناک پہلو پہ عرض پیش کیے, اور وہ یہ تھا کہ دین میں اگر انسان اپنی عقل کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دے, اپنے آپ کو معیار بنا لے, جو میں کہوں گا وہ دین ہے, جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ دین نہیں ہے, عرض کیا یہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے. اچھا, یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسا کرنے والا خود بھی معمولاً سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین سے کھیل رہا ہوں, دین سے سنسیئر نہیں ہوتا, معمولاً سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہم دین کے کھیل رہے ہیں, دین کے نام پر کچھ کر رہے ہیں جو دین نہیں ہے, لیکن دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. دو حصے ہو سکتے ہیں, یا تو فرد وہ فرد ہے جو دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کو تو پتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, یا اگر میں وہ فرد ہوں جس کے سامنے دین کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, کم سے کم مجھے اتنا ہوشیار ہونا چاہیے اگر کوئی مجھے دھوکہ دے تو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ نہیں, یہ دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے, دین سے مخلص نہیں ہے. دین سے مخلص ہوتا, دین پر مطیع ہوتا, دین کا فرما بردار ہوتا. تو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عذر تراشی بہانے بازی دین کے لیے زہر ہے. جو کوئی عذر تراشی بہانے بازی میں چلا جائے وہ اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر پائے گا, کہیں نہ کہیں ظلم کرے گا. میں مثال کے طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں, چاہتا ہوں کہ پیغام مجھے پتہ ہے کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائے گا. میں کچھ وقت پہلے افریقہ گیا تھا, افریقہ میں چند ممالک پہلے بھی جا چکا تھا, اس دفعہ سفر میں بھی کچھ ممالک پہ گیا تھا. قطعاً کہہ رہا ہوں ہم نے وہاں پہ ظلم کیا ہے, قطعاً کہہ رہا ہوں, بلا تردید مجھے کوئی شبہ نہیں, ہم نے وہاں ظلم کیا ہے. اہل بیت کے ماننے والوں نے بھی ظلم کیا ہے، اہل بیت اصحاب علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، افریقہ کی آبادی کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے، وہاں پر جس طرح دوسروں نے ان کو لوٹا تھا ہمارے دوستوں نے بھی لوٹنے میں شرکت کی ہے، اس پیسے سے حق بجانے نہیں ہیں ہم لوگ، ہم نے ناانصافی کی ہے وہاں پر۔ افریقن پبلک کے ساتھ ابھی تک ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، ابھی تک اچھا نہیں ہے، اور اگر آپ کو کچھ چیزیں نہیں پتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بھی دوست احباب وہاں پر ہوں گے ان کو یہ احساس ہونا چاہیے ناانصافی کر رہے ہیں، یا تو ہم نے ان کو تشیع کی دعوت ہی نہیں دی جیسا کہ پہلے تھا، پہلے ہم ان کو دعوت ہی نہیں دیتے تھے، کسی ملک کے اندر جب ہمارے اوپر سخت وقت پڑا اور اگر کوئی ایک سیاہ فام شیعہ ہوتا تو ہماری مسجد کو سنبھال لیتا، 2500 کی ہماری آبادی تھی، پورا ملک خالی کر کے جانا پڑا، ہماری شیعہ مسجد کو سنبھالنے والا ایک کالا شیعہ نہیں تھا، پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کے اندر دسیوں سال رہے اور ایک سیاہ فام کو شیعہ نہیں کیا جو ہماری مسجد کو سنبھال لیتا، یہ ہم نے ظلم کیا۔ اہل بیت کا پیغام اپنے اندر سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کا پیغام دوسروں کو پہنچانے کے لیے تھا، ہم نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کو شیعہ کرنے کا کیا فائدہ، ہم نے یوں سوچا، ان تک پیغام نہیں پہنچا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہمیں عقل آئی کہ نہیں اس طرح معاملہ خراب ہو جائے گا، جب ہمارے اوپر سخت وقت آتا ہے تو یہ لوگ بھی ساتھ نہیں دیتے تھے، پھر ہم نے شیعہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی، بہترین صورتحال میں ہم نے کچھ شیعہ‌فام لوگوں کو شیعہ کی طرف بلایا، وہ لوگ شیعہ ہوئے تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان سے کہا تم لوگوں کا امام بارگاہ علیحدہ ہوگا، ہمارا امام بارگاہ علیحدہ ہوگا، یہ ہم نے کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی کیا ہوا ہے، ناقابل انکار ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ ہم نے کیا ہے، سب ظلم ہے۔ وہاں پر بھی بیٹھ کے میں نے کہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے چہرے کے سامنے کہا تھا میں ظلم کیا آپ لوگوں، آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہاں پر بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے کسی دوسرے انسان کے بارے میں، کہ کیا آپ کو کوئی عرب عورت نہیں ملی تھی کہ آپ نے عجم میں وہ بھی سندھیوں سے شادی کی، پھر امام نے ایرانیوں سے شادی کی، پھر اعتراض بھیجا کہ آپ کو عرب عجم عورت عرب عورت نہیں ملی تھی، یہی فکر ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہے، ہم ابھی تک قبول نہیں کر پائیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ایک فکر میں شریک ہیں۔ جس اعتبار سے ہم نے ظلم و ناانصافی کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ امام تشریف لائیں اور اس ظلم کو ہم سے دیکھیں، شاید اس پہ بھی سزا ملے گی کہ بولے کیوں نہیں تھے کہ غلط ہو رہا ہے، اس پہ بھی سزا ملے گی تم بولے کیوں نہیں تھے جب تمہیں نظر آ گیا تھا کہ غلط ہو رہا ہے، تو میں کم از کم اپنے معاملے کو صاف کرنے کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ ظلم ہے، یہ لوگ سب برادر ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے چاہیے، ہم اپنی وہاں پر کامن پریکٹس عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی نظر میں ان کے آنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے وہاں پہ، یہ ناانصافی ہے، بالکل ظلم ہے، کھلا ظلم ہے، اور یہ وہاں چپے چپے پہ ہو رہا ہے، اس سب میں غلط ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر آزاد ہے، اس آزادی کے اندر کوئی بھی اہل بیت کے دین کو مانے وہ برابر کا آئے گا، سب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کو برابر کا مساوی مقام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا، خدا نہ کرے اگر ہم نے اس نظام ظلم سے خود فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ہم جانتے ہیں یہاں پر بھی نظام ظلم ہے، یہاں پر بھی غریب کو حق نہیں ملے گا، یہاں پر بھی ضعیف کو کمزور کو کچل دیا جائے گا، اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں کم سے کم ہم اس نظام ظلم میں نہ پھنسیں، حد تک امکان مظلوم کا ساتھ دیں۔ مثلا وہاں کا ایک سادہ سا ظلم یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر مارجن اتنا زیادہ ہے کہ غریب پس جائے اور زندگی نہ گزار سکے، اور لوگ کما کما کے ڈھیر لگا چکے ہیں وہاں پر، اتنا اتنا کمایا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور کیوں کمایا ہے یہ کہہ کر کہ یہاں پر ہے ہی اتنا مارجن، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہم ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھانے والے امام کے عادل امام کے نمائندے؟ اگر نظام ظلم ظلم کر رہا ہے اور ہم اس کا حصہ بن کر ہم بھی لوگوں پہ ظلم کریں, یہ کون سا انصاف ہوا؟ پھر ہم نے ان ظالموں میں کیا فرق ہوا؟ تو اگر مثال کے طور پر آج پاکستان کے معاشرے میں کسی معاملے میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم روٹین ہے اور میں اس روٹین سے فائدہ اٹھاؤں اور کوئی مجھ سے کہ تم نے ظلم کیا اور میں کہوں یہاں یہی روٹین ہے, تو اس کا مطلب میں ظلم کو قبول کر گیا, اس کا مطلب ہے میں بھی ظالموں کے فہرست کے ساتھ کھڑا ہو گیا. شیعہ کے لیے جواب مناسب نہیں ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا یہ جواب نہیں دے سکتا. اس کو تو یہ سمجھایا جائے کونا للظالم خصمن, ظالم کے دشمن بنو, مظلوم کے مددگار بنو. کون سے ظلم کی دشمنی کی ہم نے؟ جس طرح ظالم مفادات کما رہا تھا ہم بھی مفادات کمانے کھڑے ہو گئے, تو ہم نے ظلم کا شرکت کر لی گئی. اس اعتبار سے ایک اور ڈر لگتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی بات کریں, ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مد مقابل میں ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ تو ظلم سے لڑیں گے, اتنا ساری ظلم ہوا تو لڑیں گے اس سے. السلام علیکم, یہ وہ چیلنج ہے جو آج کل کے زمانے میں ہے. آپ نظام ظلم میں رہیں, مجبوری ہے اس معاشرے میں رہنے کی, لیکن ظلم کا حصہ نہ بنیں, آپ عدل پھیلائیں. آپ اور ہم تو عدل پھیلائیں کسی طریقے سے. میں نہیں کہہ رہا ہم یہ سب تبدیل کر پائیں گے, نہیں شاید تبدیل کر پائیں, جتنا کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کر لیں کم از کم. مثلا یقیناً اس کراچی کے اندر بھی بہت سارے لوگ پیسے ہوئے ہوں گے, ہم سب کا ساتھ نہیں دے پائیں گے, جتنا دے سکتے ہیں وہ تو دے دیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو امیر ہیں پاکستان میں وہ امیر تر ہو رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہو رہے ہیں, اور وہ جو امیر تر ہو رہے ہیں ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں, یہ تو انصاف نہیں ہے. ہم معاشرے کے ظلم سے فائدہ کیوں اٹھائیں؟ میں بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے یہاں پر روٹین یہی ہے. بھائی روٹین ظلم ہے, یہاں پر روٹین ظلم ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو معاملے کو توڑنا پڑے گا. توڑنے کا طریقہ کار خود طے کریں, ایسا کوئی معاملہ توڑیں کہ جو لوگ ظلم کے اندر بچ رہے ہیں ان کو کچھ اٹھنے کا موقع ملے, ان کو کچھ اٹھنے کا موقع ملے, ان کے اندر کوئی صلاحیت پروان چلائی جائے, ان کے اندر کوئی ترقی دلائی جائے, تاکہ وہ آہستہ آہستہ اس ظلم کے دائرے سے باہر نکلیں. اس میں معاشی ظلم بھی ہے, اس میں سیاسی ظلم بھی ہے, اس میں معاشرتی ظلم بھی سب شامل ہے. اور یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم بہانے کو ترک کریں گے. جب تک بہانے بنا رہے ہیں, اپنی دلیل سے سوچ رہے ہیں, ہم معاملے کو درک نہیں کر سکیں گے. بدقسمتی سے دین کے راستے میں سے رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ظاہر پرستی ہے. جب دیندار لوگ ظاہر پرست ہو جاتے ہیں تو ان کی روح نکل جاتی ہے. سابقہ سے پہلے مثالے دیتا ہوں اور اپنی موجودہ حال کے اوپر تبصرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے کا. دین جب بھی کچھ احکام دیتا ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے, اس کا ایک باطن ہوتا ہے, کم از کم ایک باطن ہوتا ہے. ویسے تو بہت باطن ہوتے ہیں, اس کے پیچھے فکر بہت زیادہ ہوتی ہے, کم از کم ایک باطن ہے. مثال کے طور پر آپ کو دین نے کہا, ہم سے کہا آپ سے رکوع کرو, یہ رکوع کا ایک ظاہر ہے, اس کا کوئی باطن بھی ہے؟ یہ بس یہی ہے ایک سبحان ربی العظیم اور حمد اور رکوع, اس کے پیچھے بھی کچھ ہے؟ ظاہر دنیا بسی ہوئی ہے. کم از کم کیا ہے؟ کم از کم یہ کہ رکوع کرتے وقت سوچو کہ میری گردن خدا نے اتال کے راہ میں کٹنے کے لیے تیار ہے, کم از کم اتنا تو سوچو. تو یہ ایک باتیں ہو گیا, اور نہیں معلوم اس کے حقائق میں کیا کچھ ہوگا, نہیں معلوم کیا کچھ ہوگا. ایک روح ہے, ایک ظاہر ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز جب بار بار انجام پاتی ہے, روح ختم ہو جاتی ہے, ظاہر باقی رہ جاتا ہے. پہلے پہلے میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ روح چلی گئی ہے, ظاہر رہ گیا ہے. پھر جب یہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو لوگوں کو یہ فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا, فرق بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر ان کے سامنے صرف ظاہر رہ جاتا ہے اور وہ ظاہر کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, مثلا فرض کریں میں یہاں پہ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, کچھ جملات میں ریاکاری کروں اور آپ سب لوگ مخلص ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے یہاں پہ ریاکاری کی, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا اگر معاشرے میں سبھی ریاکاری کر رہے ہوں تو سمجھ میں آئے گا؟ نہیں, پھر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا. پھر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ریاکاری ہو رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ ریاکاری کرنا اتنا کامن ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کوئی غلط کام تھا. لوگ سمجھیں گے یہی صحیح تھا, ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. یہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے. پس پہلے روح مٹتی ہے, پھر ظاہر, ظاہر ہی اصل بن جاتا ہے. آگے چل کے بعض اوقات ظاہر بھی مٹ جاتا ہے, بعض اوقات ظاہر چلتا رہتا ہے, بعض اوقات ظاہر چلتا رہتا ہے. حج کی مثال دے دیجیے, ہر سال کئی ملین فرزندان توحید حج کرتے ہیں, توحید سے کچھ سمجھتے ہیں؟ جب یہ خانہ کعبہ کے دل چکر لگاتے ہیں تو ان کو توحید سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ اکثر کو بالکل بھی نہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ روح مٹ گئی ہے, ظاہر رہ گیا ہے, ظاہر چل رہا ہے. خدا نہ کرے ایسے ہی رہا, نعوذ باللہ, خانہ کعبہ کا معاملہ کچھ اور ہے. کچھ اور ہو تو ظاہر بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اگلی جنریشن آئے گی اور وہ یہ پوچھے گی کہ اس ظاہر کو بھی کیوں کرے؟ جس کام میں کوئی حکمت نہیں ہے اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے, کیوں کرے؟ اور تھوڑی سی طرف مثال دوں آپ کی خدمت میں. ایک اسکول میں یوم حسین ہوتا تھا, بہت شان شوقت, بہت روب دبدبے سے, تقدس کے ساتھ. کچھ عرصے کے بعد اس یوم حسین سے شان شوقت نکل گئی, روب دبدبہ نکل گیا, سب ختم ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد تقدس نکل گیا. تقدس نکلنے کے بعد جب ایک اور آدمی آیا تو اس نے یوم حسین کے اوپر کمنٹس لکھ کے اور کہا کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو ٹائم اور ریسورسز کا ضائع کرنا ہے. یہ کس جگہ پہ ہوا ہے؟ جہاں 20 سال پہلے شان و شوکت سے ہوتا تھا یوم حسین. اچھا اس نے کیوں لکھا یہ؟ ایک وجہ تو یہ کہ یہ آدمی مخالف ہے, اس کا فرقہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری اصل وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ظاہری کام زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. ظاہری کام سے روح ختم ہو جائے پھر اگلی چند نسلوں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اور مخالف کا ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ایک علاقے میں جو لوگ عزاداری کر رہے تھے وہ اپنی عزا میں صرف دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے. یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک علاقے میں جو لوگ عزاداری کرتے تھے وہ عزاداری میں صرف دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے. اس علاقے میں مخالف اہل فرقے کا ایک عالم آیا, اس سے ملنے کے لیے اہل بیت کے ماننے والے شیعہ بھی گئے. بہت بڑا عالم تھا, اس کا نام مجھے یاد ہے, لینا نہیں چاہ رہا. اس علاقے میں آیا تو اہل شیعہ علماء بھی اس سے ملنے کے لیے گئے. تو اس فرقے کے لوگوں نے اس کو بتایا کہ جو شیعہ علماء آپ سے ملنے آ رہے ہیں نا, یہ سب اپنی مجالس میں سوائے برا بھلا کہنے کی کچھ نہیں کرتے. ان کو ذرا تذکر دیں, ان کو نصیحت کریں کہ بھئی یہ مجالس کے اندر غم حسین منائیں, یہ برا بھلا کیوں کہتے رہتے ہیں؟ جب شیعہ علماء ملنے آئے تو اس عالم نے جو مخالف فرقے کا تھا ان کو کچھ نہیں کہا. علماء مل کے چلے گئے تو اس کے لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی دو جملے بول دیتے کہ بھئی اتنی گالیاں دیتے رہتے ہو, مت دو. کہنے لگا ان کو دینے دو. اور فرمائیے گا, کہنے لگا ان کو گالیاں دینے دو, دو نسل بعد ان کی نسل ان کو گالی دے گی, چونکہ ان کی نسلیں گالیاں دینا سیکھ لیں گی. جبکہ دوسروں کو گالیاں دینا سیکھیں گے تو پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے, تیسری نسل میں سب ختم ہو جائے گا. یہ ہوشیار آدمی ہے, اس کو پتا ہے ظاہری کام زیادہ مدت نہیں چل سکتا, ظاہری کام ختم ہو جائے گا. اور یہ ہماری ناانصافی ہوگی اگر ہم اپنے کام سے ظاہر کو نکال دیں. ظاہر پہ توجہ ہونی چاہیے, باطن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, روح کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور ایک مثال اور میں آپ کی خدمت میں اپنی کوتاہیوں میں سے عرض کروں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی کوتاہیاں بتائیں گے. ہماری کوتاہیاں کیا ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے؟ ہم سب لوگوں کو عادت ہے ہم دوسروں کی کوتاہیاں تذکرہ کرتے ہیں. دوسروں کی کوتاہیاں یہاں بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کا کوئی آدمی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا جو اپنی اصلاح کرے گا, ہم سے سن کے اصلاح کریں گے بھی نہیں. ہمارا کام یہاں پہ یہ ہونا چاہیے ہم اپنے کام کو صحیح کریں. اپنا کام صحیح کریں گے دوسروں کی اصلاح کے لیے ہم لوگ ذریعہ بن سکتے ہیں. خود ہی غلطیاں کریں گے باہر والے کی کہاں اصلاح کریں گے؟ اب ظاہر پرستی کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. باہر علاقوں کے رہنے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے, اس لیے میں صرف کہتا ہوں ماننے والے, عمل کرنے والے ہوں تو کچھ اور ہوتا ہے, ماننے والے ہیں, سمجھتے ہیں عزاداری میں انتہائی شدید ہیں, حب اہل بیت میں بہت شدید ہیں, اس پر بہت حساس ہیں, نتیجہ غلط دیتے ہیں, نتیجہ غلط دیتے ہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مثال اسی لیے تخیلی نہیں دے رہا, امیجنری نہیں دے رہا, ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہندوستان میں ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے معمولاً ان معاملات سے بہت حساس سمجھے جاتے ہیں, بہت حساس سمجھے جاتے ہیں. وہاں پر ایک طالب علم, ایک عالم تشریف لے گئے, جمعے کی نماز بھی پڑھاتے تھے, سارے کام کرتے تھے جو دین کی خدمت میں آتا تھا. ایک کتاب لکھی امیر المومنین کے ہزار موجے, امیر المومنین کے ہزار موجے. اس کتاب کے اندر امیر المومنین کے معجزات گنوائے, ان معجزات میں سے ایک معجزہ دیوار کا ٹوٹنا, خانہ کعبہ کی دیوار کا, اور امیر المومنین کی ولادت کا خانہ کعبہ کے اندر ہونا, انہوں نے لکھا, اس معجزے کو بیان کیا. اب وہ ہزار تھے, اچانک میرے ذہن آ رہے ہزار تھے یا سو تھے, میرے ذہن سے نکل گیا. امیر المومنین کے معجزات پر مشتمل ایک کتاب لکھی تاکہ بالکل صحیح رہے, غلط بیانی نہ ہو. اس میں ایک معجزہ یہ لکھا کہ دیوار کعبہ ٹوٹی تھی, امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی, یہ لکھ دیا. اس میں انہوں نے کوٹیشن لکھے کہ بھائی یہ معجزات کن کن اہل سنت نے مانا ہے, صحیح انہوں نے لکھا, فلاں اہل سنت کے عالم نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. اس فہرست نے ایک عالم کا لکھا, اس عالم نے اہل سنت کی کسی شخص کا, اس نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے, اس نے لکھا ہے کہ مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں, خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں اور وہیں پر ولادت ہوئی. انہوں نے کوٹیشن دیا کہ بھائی یہ لکھا ہے اس نے. سب کتاب منظر عام پر آئی, ان کے خلاف ایک احتجاج شروع ہو گیا. کس بات کا احتجاج؟ احتجاج اس بات کا کہ انہوں نے امیر المومنین کے ایک معجزے کا انکار کیا. انہوں نے کہا میں نے تو خود معجزوں کے اوپر کتاب لکھی ہے, میں نے کس معجزے کا انکار کیا؟ کہا آپ نے امیر المومنین کی والدہ کے لیے دیوار کے کھلنے کے معجزے کا انکار کیا. کہا وہ تو میں نے لکھا نہیں. کہا نہیں, آپ نے وہ جو اہل سنت کا کوٹیشن دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں, خانہ کعبہ کے اندر گئیں اور ولادت ہوئی, اس میں یہ نہیں لکھا کہ دیوار کھلی تھی. اس نے کہا کہ جملہ میرا نہیں ہے, جملہ اہل سنت عالم کا ہے, جو اس نے کتاب میں لکھا ہے میں نے وہی کتاب میں لکھا ہے, میرا اپنا جملہ نہیں ہے. کہا کہ نہیں, آپ امیر المومنین کے معجزے کے منکر ہیں اور اب آپ جب تک توبہ نہیں کریں گے جمعہ نہیں پڑھا رکھتے. اس کے بعد اس کے خلاف مظاہرہ ہوا, اس کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا اور اس کے اندر دوسرے لوگوں نے تقاریر کی کہ ہمارے گھر کو ہمارے آدمی نے آگ لگا دی. یہ عقل ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ ظاہر پرستی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور اصل میں عرض کروں گا یہ ظاہر پرستی بھی نہیں ہے, یہ مفاد پرستی ہے. کسی اور کی اس سے کوئی اور جنگ چل رہی ہوگی, اس جنگ کو نپٹانے کے لیے یہ بہانہ استعمال کیا ہوگا اور پبلک بے وقوف بن گئی ہے کیونکہ پبلک صرف ظاہر دیکھ رہی ہے. آپ ظاہر پرست مت بنیے گا, آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک آدمی اگر بظاہر چند نشانیاں دکھا رہا ہے اس کا مطلب حب اہل بیت ہے, اس میں اہل بیت کا ماننے والا ہے, دس نشانیوں سے انکار کر رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. اور اگر ایک آدمی کے اندر بظاہر ایک چیز نظر نہیں آ رہی, دس چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو اس ظاہر کی بنیاد پہ ستیہ ناش کر دو, اس کا سب انکار کر دیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوا ہے, کثرت کے ساتھ ہوا ہے. آپ ظاہر پرست مت بنیے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے, یہ فرض بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, تھوڑا سا حساس معاملہ ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد, ہم سب کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کے معاملے میں ایک ثقافت ہے, اس کو ہم لوگ علاقائی ثقافت کہتے ہیں. ایک ہماری اساس ہے, ایک ہماری ثقافت ہے. مثال کے طور پر عرض کروں, جیسے آپ نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے, بعد میں قمیض شلوار بعد میں پہنے ہوئے, بعد میں ممکن ہے کوئی اور لباس پہنا ہوا. سب کی علاقائی ثقافت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری میں بھی علاقائی ثقافتیں بہت ہیں. لبنان میں جس طرح عزاداری ہوتی ہے ایران میں اس سے مختلف ہے, برصغیر میں اس سے بھی مختلف ہے, دوسری جگہوں پر اور مختلف ہوں گی. مثال کے طور پر بحرین کے اندر میں خود دیکھتا تھا, وہ زیارت پڑھتے وقت بیٹھ جاتے تھے, جب زیارت پڑھنے لگتے تھے زیارت آشورا زیارت بادشاہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے تھے, بیٹھ کے پڑھتے تھے. اچھا اب ہم لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں. مثلا کوئی مجھ سے پوچھے بھائی مجھے زیارت آشورا پڑھنے کھڑے ہو کے پڑھو یا بیٹھ کے, میں سوچوں کو بھائی کھڑے ہو کے پڑھو, ادب یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھو. اب وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے, ان سے پوچھا بھائی بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو, تو انہوں نے کہا ہم اہل بیت کے سامنے کھڑے ہونے کو بے عزتی سمجھتے ہیں, ہمیں ان کے قدموں میں بیٹھا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب میں کہوں کہ جو کھڑے رہ کے پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہیں, نہیں بھائی غلط نہیں ہے, یہ انہوں نے اس طرح سوچا ہے اس کو. وہ جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہیں, وہ بھی غلط نہیں, انہوں نے اس طرح سوچا ہے. یہ علاقائی ثقافت کے فرق ہیں. آپ مثال کے طور پر میں اور آپ علم نکالتے ہیں, کتنا اونچا علم نکالتے ہیں, عام قد سے لے کر 4 میٹر تک, 5 میٹر تک نکالتے ہیں. آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیے اور عزہ کے موقع پر اونچا علم ڈھونڈنے کی کوشش کریں, آپ کو اونچا علم نہیں ملے گا. عرب اونچا علم نہیں نکالتے, عرب چوڑائی میں علم نکالتے ہیں. آپ عربوں کے یہاں چلے جائیں, ایرانیوں کے یہاں چلے جائیں, وہ جو علم نکالتے ہیں اس کو چوڑائی میں پھیلا دیتے ہیں, اس کو پھر سجاتے ہیں. مثلا اس میں لنٹین لٹکاتے ہیں, کبھی اس میں شمشیر لٹکی بھی ہوتی ہے, کبھی اس کے اندر مختلف چیزیں, یعنی بعض اوقات یہ علم اتنے چوڑے ہوتے ہیں کہ پوری روڈ کی چوڑائی پہ چل رہے ہوتے ہیں, اونچائی زیادہ نہیں ہوتی, اونچائی تھوڑی سی ہوتی ہے. اچھا اب کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے, دونوں صحیح. آپ نے علم کو اس طرح اونچا کیا, اس نے اس طرح سے کر دیا, اب میں کہوں وہ والا غلط ہے یہ والا صحیح ہے, نہیں. اب آپ کہیں چونکہ آپ نے علم اونچا نہیں کیا لہذا آپ نے انسلٹ کیے, نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ظاہر پرستی ہے, یہ علاقائی پرستی ہے. ایک حب اہل بیت ہے وہ اس کے دل میں ہے, عاشور کے دن نکلا ہے, علم لے کر باہر آیا ہے, ادا کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا, آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے یہ اونچا کیوں نہیں ہے, یہ ظاہر پرستی ہے, یہ سب ظاہر پرستی. اصل یہ دیکھو حب اہل بیت اس کے دل میں ہے, خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے, تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا, اس کی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آ رہے, اس کا عاشور کے دن سڑک کے اوپر آنا نظر نہیں آ رہا, تمہیں صرف ایک چیز چاہیے, میں جو سمجھ رہا تھا وہ کہاں پر ہے. اچھا جو تم سمجھ رہے تھے وہ کون سا اصل تھا, وہ کون سا اصل ہے؟ اصل مولا ابو الفضل العباس کا علم نہ اتنا اونچا تھا نہ اتنا چوڑا تھا. اگر واقعا مولا ابو الفضل العباس کے علم کی بات کی جائے وہ علم مختصر سے علم ہونا چاہیے, ایک سوار علم لے کے چلے کتنا اونچا ہونا چاہیے, کتنا چوڑا ہونا چاہیے, نہ اتنا اونچا ہوگا نہ اتنا چوڑا ہوگا. تو جو اس سائز سے باہر نکل جائے سب غلط ہے, نہیں, لوگوں کی عقیدت ہے, وہ ایک عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اونچائی میں, وہ ایک عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے چوڑائی میں, یہ ظاہر پرستی ہے. اگر میں اسٹک ہو جاؤں اور کہوں نہیں وہ چاہیے جو مجھے چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. معیار کیا ہے؟ معیار اس کے دل کے اندر موجود خلوص ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں اگر کوئی غیر شرعی کام کرے وہ صحیح نہیں ہے, غیر شرعی کام کرے وہ صحیح نہیں ہے, لیکن مختلف علاقائی ثقافتوں میں مختلف چیزیں. اصل عربوں کے اندر تعزیہ ایک عمل کو کہتے ہیں. یہ جو عربی اور اردو کا میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں, بہت ساری غلطیاں الفاظ کی مشابہت کی وجہ سے, جبکہ معنی مختلف ہوتے ہیں, بہت ساری غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں. بس قسمتی سے جو لوگ فتوے کو یا حکم کو ترجمہ کرتے ہیں وہ معمولاً وہی لفظ لکھ کے مس یوز کر دیتے ہیں, معمولاً وہی لفظ لکھ کے مس یوز کر دیتے ہیں. میں اور زیادہ تفصیل نہیں بتا پاؤں گا ابھی. تعزیہ وہاں پر کسی اور ٹرم میں استعمال ہوتا ہے, وہاں پر کس میں استعمال ہوتا ہے؟ پورے عاشور کے واقعے کو ایک کیریکٹر کی طرح انجام دیتے ہیں, ایک کہانی کی طرح لوگوں کے سامنے عمل میں لے کر آتے ہیں. تو وہ ایک ایک کردار بناتے ہیں, سوار بناتے ہیں, پیادے بناتے ہیں, کوئی مظلوم بنتا ہے, کوئی ظالم بنتا ہے, بچہ بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تعزیہ یہ ایک عمل ہے, بعض علاقوں میں ابھی بھی رائج ہے. اگر وہ کام ہم یہاں کریں, میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس کو دیکھ کر ہم لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں گے, ہم قبول نہیں کر پائیں گے, ہم نہیں کر سکتے. وہ یعنی ہم دیکھتے ہی اس کو نہ کہ رقت احساس نہیں کریں گے, رقت تو گئی, ہمارے دل چاہے اس کو فوراً بند کروا دیں, ہم نہیں قبول کر سکتے. ان کیا ہوتا ہے, وہ لوگ اسے قبول بھی کرتے ہیں, دیکھ کر رقت بھی ہوتی ہے, بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور نہ کہ کھیل تماشا کر رہے ہوتے ہیں, رقت بھی تاری ہوتی ہے. یہ ان کا علاقائی معاملہ ہے, ہماری اپنی ثقافت ہے. بس اجزان محترم, آپ اپنے ذہن کے اندر روح پر پہنچنے والے بنیں, ظاہر پر اسلم بنیں, اور ظاہر کی دلیل پر روح کو بھی قربان کرتے ہیں, اور اس سے بدتر ایک دوسرے کے خلاف حکم لگانا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اس نے وہ کام نہیں کیا لہذا یہ اہل بیت کا منکر ہوگا. اللہ اکبر, 25 جو چیزیں اس کی اور ہیں وہ سب ختم ہو گئیں, ایک وہ چیز نہیں تھی جو میں چاہتا تھا, تو میں نے اس کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگا دی. اس معاملے میں تھوڑا سا احتیاط کریں, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ظاہر پرستیاں بعد میں رکاوٹ بنتی ہیں. ابھی فرض کریں, میں عرض کرتا ہوں, امام تشریف لائیں گے, کس کی ثقافت پہ چل رہے ہوں گے؟ بر صغیر کی ثقافت پہ امام تشریف لائیں گے, بر صغیر کی ثقافت پہ چل رہے ہوں گے. ہماری ایک ثقافت ہے, توقع کریں گے کہ امام بھی اس ثقافت پہ چلیں. کیوں چلیں گے؟ امام دین لے کر آئیں گے, اس دین میں ہماری ثقافت نہیں نظر آئی پھر تو کیا ہوا, ہماری ثقافت حجت ہے کیا؟ ہماری ثقافت حجت نہیں ہے, امام حجت ہے, نہ کہ ہماری ثقافت حجت ہو. وہ حجت ہے خدا, جو وہ لے کے آئیں گے وہ قبول ہے. اب اس کے اندر کوئی آدمی اعتراض کرے, مجھے یہ کیوں نہیں نظر آ رہا, وہ کیوں نہیں نظر آ رہا, اس کی وجہ یہ کہ تمہاری ثقافت کا حصہ تھا, دین کا حصہ نہیں تھا. بہت ساری چیزیں مجھے خدشہ ہے کہ ایسی ہوں گی جو ہماری ثقافت میں ہیں, دوسری جگہوں پہ نہیں ہیں, اور ہم حتی امام سے بھی طلب کر رہے ہوں گے. آپ کو ایسا ہونا چاہیے, نعوذ باللہ تعالی, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا دین ہے, اس میں مختلف ثقافتیں ہیں, ثقافتیں حجت نہیں ہیں, دین خدا حجت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کے. اس خاطر بعض لوگ بعض ایسے کام کرتے ہیں جس میں ظاہر پرستی کا مقابلہ ہوتا ہے, اس خاطر بعض لوگ بعض ایسے کام کرتے ہیں. عرض کرتا چلوں, اچھا موقع ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے, مجھ سے دسیوں دفعہ لوگ پوچھتے ہیں امامہ کیوں نہیں لگاتے, نہ کہ مجھے امامہ سے کوئی دشمنی نہیں کیا, نہیں, جو امامہ لگائے گا میرے نزدیک محترم ہے. ایک مسئلہ ہے احترام کا, ایک مسئلہ ہے اللہ کے نزدیک فضیلت. جو امامہ لگائے گا اگر دین کی مخالفت نہ کرے میرے نزدیک محترم ہے, اللہ اس کو فضیلت دے گا یا نہیں دے گا یہ اللہ کا معاملہ ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, میں اس کو طے نہیں کر سکتا. میں کیوں لگاتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں سارا کا سارا احترام بس امامے کا ہے. امامے کا احترام ہے, سارا احترام نہیں ہے. اصل احترام کس کا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. اس کے ساتھ امامے کا احترام, اس کے ساتھ دین کے ظواہر کا احترام. میں آپ کے سامنے ظاہر میں مقدس بننے کی کوشش کروں, نعوذ باللہ تعالیٰ, اعمال میرے شاہد نہ ہوں, اعمال میرے اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, اس کا احترام نہیں ہے پھر, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. روح کا احترام ہے نہ کہ ظاہر کا. جو میں نے اپنے لیے سوچا وہ یہی سوچا کہ ٹھیک ہے میں نہیں لگاؤں گا, اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ظاہر کا احترام مت کرو, روح کا احترام کرو, نہ کہ ہم امامے کا احترام نہیں کریں گے, امامے کا احترام کرتے ہیں. مذاق میں بھی کبھی کوئی جملہ زندگی میں امامے کے لیے نہیں کہا ہے, مذاق میں بھی نہیں کہا ہے, قطعاً نہیں کہا, اور اسی اس احتیاط کو اسی لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے امامے کا احترام ہوتا ہے. ابھی میرا اپنا شاگرد بھی اگر کوئی امامہ لگا کے آتا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر امامے کا احترام رہے, لیکن اصل ظاہر نہیں ہے, اصل باتیں ہیں, اصل انسانوں کی روح ہے. عزاداری کے اندر بھی ایسا ہی ہے, ایک آدمی تمام ظواہر عزاداری کا خیال کرتا ہے, روح نہیں ہے اس کے اندر, خلوص نہیں ہے اس کے اندر, قابل احترام نہیں ہے. جب شہید الشہداء کا معاملہ خلوص سے چلے گا, شہید الشہداء کا معاملہ روح سے چلے گا. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں, یہ جو صدام حسین تھا, نہیں معلوم کتنے مومنوں کی شہادتوں کا سبب بنا ہے, حساب نہیں ہے. کتنوں کو جیلوں کے اندر اس نے شہید کیا ہے معلوم نہیں ہے, کتنے انسانوں کو اس کی وجہ سے زندگیوں میں عذاب اٹھانے پڑے معلوم نہیں ہے. ہر ہفتے امیر المومنین کے روضے میں جا کے زیارت کرتا تھا, ہر ہفتے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, نہیں معلوم کون اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتا ہوگا, امیر المومنین کے روضے میں جا کے زیارت کرتا تھا. ایک خطرناک بات اور عرض کرتا چلا, اگر کوئی اس طرح دین کے ظواہر سے فائدہ اٹھا کر احترام حاصل کرنے کی کوشش کرے, خدا اس موقع پہ بے عزت کرتا ہے جب یہ چاہے گا ہی نہیں کہ اس وقت کوئی بے عزتی ہو, خدا بھی پھر کہیں نہ کہیں بدلہ لے گا. اگر میں ظاہر کا سہارا لے کر لوگوں کو دین کے نام پہ بیوقوف بناؤں نا اس اللہ, خدا اس وقت غلطی کروائے گا جب نہیں چاہوں گا. صدام حسین ایک دفعہ امیر المومنین کی روشنی پہ گیا, لائیو ٹیلی کاسٹ کروایا, ہمیشہ جاتا تھا زیارت کرتا تھا واپس آ جاتا تھا. اس دن بیوقوف نے لائیو ٹیلی کاسٹ کروایا اور کہا میں نماز بھی پڑھوں گا, نماز پڑھا رہے تھے بغیر رکوع کی نماز پڑھی ہے, بغیر رکوع کی نماز پڑھی ہے. یہ کیوں ہوا ہوگا؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو امیر المومنین نے سزا دی ہوگی کہ تو نے اتنی زیادہ بے حیائی دکھائی ہے, اب تو دیکھ اس طرح رسوا ہوگا. الحمدللہ رسوا ہوا, ذلیل و خوار ہو کے دنیا سے گیا. ان تمام مظلومین کی ارواح کی بلندی کے لیے جو اس کے ظلم کا شکار ہو کے شہید ہوئے, اور ان تمام کی مظلومیت کو قبول کرنے کے لیے جو اس کے شکنجوں سے شکار ہوئے, درود بھیجے محمد و آل محمد. ہماری مجبوری ہے ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھا کے ظلم کریں گے, ہم ظالم کے ساتھ کریں, ہم ظالم کے ساتھ کریں. ہم ظلم کے نظام میں رہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس جواز مل گیا کہ ہم ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھائیں, ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہوگا. اور دوسری بات یہ عرض ہوئی کہ امام تشریف لائیں گے, ظواہر پرستوں کے لیے گنجائش نہیں ہوگی, روح اور باطن پہ توجہ ہوگی, اپنے باطن کو خوبصورت کر, ظواہر کا خیال رکھیں اس اعتبار سے کہ یہ ہماری ثقافت ہے. لیکن یہی ہے ثقافت, باقی سب غلط ہے, نہیں ایسی کوئی چیز نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. کچھ ہماری ثقافتوں کا حصہ ہے, وہ ہماری ثقافت ہمارے لیے محترم ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یہی دین ہے, باقی لوگوں کے پاس بھی ثقافتیں ہیں, باقی لوگوں کے پاس بھی انداز ہیں. اصل جو ہے وہ روح پہ توجہ ہے. اور خاص کر میں نے جرت کر کے آپ کے سامنے مثال دی عزاداری کے حوالے سے, وہ اسی لیے دی تھی. ہم لوگ چونکہ اس پہ حساس ہیں, یہ ہماری شہرگ ہے, یہ ہماری جان ہے, اس سے ہم دھوکہ بہت جلدی کھاتے ہیں. کوئی بھی ظالم آئے ہمارے سامنے چند اعمال کو انجام دے, ہم اس کے سارے مجرمانہ ماضی کو بھلا کر, سارے جرم پر مشتمل زندگی کو بھلا کر اس کو احترام دیتے ہیں کہ سید الشہداء کا عزادار ہے. سید الشہداء کی گردن پہ چھری چلائے اور بعد میں عزاداری میں آ کے کھڑے ہو جائے, یہ ظاہر پرستی نہ کیجیے گا. ایک طرف سے ہر وہ جرم کرے جو سید الشہداء کی روح کے خلاف ہے, پھر آ کر ہمیں دھوکہ دے اور کہے کہ ہم نے عزاداری کی, ہم نے عزاداری کو تحفظ دیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا, سب غلط ہے, ظلم ہے. جو ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے. سید الشہداء کی عزاداری میں آئے, اللہ سے دعا کریں گے اس کو ہدایت دے کہ یہ ظلم سے دور ہو جائے, اس ظلم سے دور ہو جائے جس کی سید الشہداء نے مذمت کی. لیکن یہ آئے اور ہم سے یہ چاہے کہ ہم اس کے سارے ماضی کو بھلا دیں, اس کے مجرمانہ حال کو بھلا دیں, صرف اس وجہ سے احترام دیں کہ صحیح عزادار ہے, باقی جیسا کچھ بھی ہے صحیح ہے, نہیں صحیح نہیں ہے, جس کا جو جرم ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. یہ ظاہر آپ کو دھوکہ نہ دے, اس سے لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے, تاریخ میں بہت فائدے اٹھائے. روح کی طرف توجہ دیں, آپ کے امام روح کو تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائیں, ان کو لوگوں کی باتیں سے سروکار ہوگا. ہمارے پاس روایت موجود ہے, اب تک کے تمام اللہ کے نظاموں میں واحد نظام ہوگا جو دلیل سے حکم نہیں دے گا, اپنے علم کے حکم دے گا, غیب کے حکم دیں گے. یعنی جو ان کے پاس علم ہوگا خدا تعالی کی طرف سے, اس کے اوپر حکم دیں گے. کون قبول کر پائے گا؟ جس کا دل واقعہ امام کے سامنے جھکا ہوا ہوگا. ابھی آپ کے سامنے مثال کے طور پر دو آدمی آتے ہیں, ایک بظاہر مظلوم ہے, ایک بظاہر ظالم ہے. حاکم آئے اور بظاہر مظلوم کو سزا دے دے, آپ فوراً اعتراض کر سکتے ہیں, کس گواہی کے تحت, کس شواہد کے تحت؟ وہ امام شواہد اور گواہیوں پہ عمل نہیں کریں گے, وہ اپنے علم پہ عمل کریں گے. آپ کے اور میرے لیے بہت سارے امتحانات ہیں اس دور کے اندر, بہت سارے امتحانات ہوں گے. ظاہر پرس نہیں ہونا چاہیے, روح کو دیکھنے والا ہونا چاہیے, باطنی کی طرف توجہ, اس سے اصل اساس بنے گی. اور آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ باطن کو اہمیت دیتے. میں نے کل خوارج کا واقعہ کی خدمت میں عرض کیا, ظاہری طور پہ وہ خارجی اتنا رو رہا تھا, ظاہر کی مار کھا کر امیر المومنین کے ساتھ چلنے والا کہتا ہے کہ کاش میں اس کے بدن کا ٹکڑا ہوتا, بال ہوتا, لیکن دھوکہ کھا گیا. چونکہ ظاہر ہے امیر المومنین باطن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ اور میں روح کی اصلاح کو توجہ دیں, اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ وہ اہل باطن بنے, روح کی تعمیر کی طرف جائیں. صرف ظاہر سے بہت زیادہ توجہ مشکل میں ڈال سکتی ہے, اور خدا سے طلب کریں کہ خدا نمتار ہماری ارواح کی اصلاح کر, ہماری باطن کی اصلاح کر. یہ اصلاح ہو جائے گی پھر ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو پائیں گے. اور یہ نصرت کا لفظ بھی ایسا ہی ہے, ایک دفعہ وہ نصرت کرتا ہے جو لفظ سے کہہ رہا ہے امام کا ساتھ دوں گا. یہ کوفہ بھرا پڑا تھا, شہید الشہداء تشریف لائے, کم از کم 18,000 خطوط تھے جن میں لکھا تھا کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے, کسی امام کا ساتھ دیں گے. لفظ بہت تھے, ظاہر بہت تھا, باطن بہت مختصر سا تھا, لوگ مشکل میں پھنس گئے. ہمیں اپنے باطن پہ توجہ دیں گے. اگر میں ہر روز دعائے عہد پڑھتا ہوں اس کا مطلب میں امام کا ساتھ دے دوں گا, یہ طے نہیں ہوا. ابھی میں امتحان میں نہیں پڑھا ہوں, جس دن امتحان میں پڑھوں گا تب پتہ چلے گا امام کا ساتھ دوں گا نہیں دوں گا. اس خاطر مسلسل اہل بیت سے توسل کریں کہ ہماری حالت اظہار پر رحم کریں اور ہم امام کی نصرت کی طرف جائیں. آپ الحمدللہ مسائل اہل بیت اثر انسان سے آشنا لوگ, آپ اور ہم مسائل کی قیمت کو سمجھنے والے لوگ, یعنی ہم جانتے ہیں لوگوں نے ان مسائل کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بنایا. شہید الشہداء کے نام پر گری ہے, کتنی فضیلت ہے روایت آپ نے بچپن سے سنی. میں کہوں گا اس فضیلت کو اب دائمی فضیلت میں تبدیل کریں. جب آپ گریا کریں شہید الشہداء کی یاد میں واقعا آپ کا دل نرم پڑے, اس وقت شہید الشہداء سے طلب کریں کہ مولا یہ جو ہمارے دل میں آپ کی راہ میں نرم ہوا ہے زندگی بھر کے لیے ایسے ہی کریں, ہمیشہ آپ کے راستے پہ چلیں. اس وقت آپ یہ ایک گھنٹہ کچھ وقت ان کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں, باقی 23 گھنٹے کہاں ہیں؟ باقی 23 گھنٹے بھی ان کے نام پر گزرے. یہ مسائل میں طرف کریں اور واسطہ دیں اہل بیت اطہار, واسطوں کو قبول کرتے ہیں. اور وہ صرف اس لیے کہ مانگنے والے کے لیے کوئی بہانہ بن جائے. وہ لوگ کیونکہ سخی اور فیاض ہیں, وہ دینے کے لیے بےتاب ہیں, لینے والے کے اندر اگر طاقت نہ ہو تو بہانے پہ بھی دے دیتے, بہانے پہ بھی دے دیتے. اس خاطر واسطے کو قبول کر لیتے. اگر حق پر دیں تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے, ہم مقروض ہیں, ہمارا کیا حق ہے؟ اگر حق پر دیں تو ہم نے ساری زندگی ان سے لیا ہے, کچھ کیا نہیں ان کے لیے. ہم حق پہ نہیں مانگ سکتے, ہم واسطے پہ مانگتے ہیں. ایک دفعہ کوئی کسی سے کہتا ہے میں نے تمہیں دان دیا ہے مجھے چیز دو, ایک دفعہ کہتا ہے میں نے دان نہیں دیا ہے مجھے بھیک دو. ہم میرے اہل بیت کی بھکاری, ہم ان کے سامنے دان نہیں رکھ سکتے, ہمارے پاس دان دینے کی ہے ہی نہیں کچھ. ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا فقیروں کو آپ نوازتے ہیں, ہم بھی فقیر ہیں, ہم بھی غلام ہیں. اور اگر واسطہ ہی دینا ہے تو واسطہ معصوم کو معصوم کا ہی واسطہ دیا جا سکتا ہے, واقعہ معصوم کو معصوم کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. تو رسول خدا کو شہید الشہداء کا واسطہ دیا جاتا تھا, خود رسول خدا کو بی بی سیدہ کا واسطہ دیا جاتا تھا, یہ سب ہوتا. خود بی بی سیدہ کے سامنے شہید الشہداء کا واسطہ دیا جاتا تھا, یہ قبول ہوتا ہے. آج میں کہوں گا مولا شہید الشہداء کو بی بی سیدہ کا واسطہ دیا, بی بی سیدہ کا واسطہ. اہل بیت کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے یتیموں کے ساتھ بہت نرم تھے, یتیموں کے ساتھ ہمیشہ نرم تھے. ان کے فضائل و کرامات میں سے ایک ہے, امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار صاحب ذوالفقار دشمنوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا, اگر کسی یتیم کو افسردہ دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے, خود رونے لگتے تھے. خلافت کے دور میں یتیم بچے امیر المومنین کے سامنے آئے, امیر المومنین سے ملوایا گیا, کہا یہ مثلا صفین کے جنگ کے کچھ شہدا کے یتیم ہیں. امیر المومنین نے یتیم بچوں کو دیکھا, بہت افسردہ تھے, امیر المومنین افسردہ ہو گئے, کہا یتیم بچوں کو خوش کروں. تو یتیم بچوں کے لیے ایک مذاق کیا, بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا, بچے بہت افسردہ تھے. مولا امیر المومنین نے پھر مذاق کیا, وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. پھر مولا اس شان و شوکت کے ساتھ زمین کے اوپر ہاتھ لگا کے بکرے کی آواز نکالنے لگے تاکہ یتیم بچوں کا دل خوش ہو جائے. لوگوں نے کہا اے علی آپ امیر المومنین ہیں, گھر پر یہ یتیم بچے ہیں, ان کا دل خوش کر. میں سوچتا ہوں پوری دنیا کے یتیموں کا دل خوش کیا, اس کے اپنے یتیم اوپا آ رہے تھے کہ میں خیال نہیں کیا, ان کے یتیموں کا تو خیال کرتا تھا. سنت کیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرتے تھے. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی تھی تو شہدا نے, مسلم بن عقیل کے بچے جمع ہو گئے, کہا ہم اپنے باپ کا انتقام لیں گے. سعید الشہداء نے کہا اس کا ہم فیصلہ کریں گے. سب سے پہلے مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا اپنے پاس, اپنے زخموں پر بٹھایا, سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. وہ بچی فوراً سمجھ گئی کہ آج طریقہ کار کچھ اور ہے. کہنے لگی آج آپ مجھے ایسے پیار کرتے جیسے آپ یتیموں کو پیار کرتے. مجھے مجھے لگ رہا میرا باپ بن گیا. اب اپنے دل میں سوچتا ہوں بیوی سکینہ نہیں جانتی ہے کہ ہمارا خاندان یتیموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, لیکن بیوی سکینہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک خواب مشہور ہے بیوی سکینہ کا, ایک عجیب خواب مشہور ہے زندہ کے زمانے کا. سید الشہداء کی بچیوں نے کیا جھیلا ہے ہمیں نہیں معلوم, سید الشہداء کی بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں بس اتنا مزہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر تماشے بہت آئے. شام علی بھائی نے بالیاں بھی کھیلی ہیں, کانوں سے کوئی زخم رہے ہیں, یہ سب ہمیں مزہ ہے. کچھ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسیوں میں بندھے ہیں سب کے سب, دربار میں لگائے تو رسیاں بندھی ہوئی تھی. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کس مقام و منزلت پر ہیں یہ نہیں معلوم, کیا مقام و درجات ہیں یہ نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے, روایت موجود ہے ہمارے پاس, سید الشہداء کی بچی مقبر سے گزر رہی تھی, ایک لاشے پر رک گئی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائی, پوچھا بچی اس لاشے کو کیسے پہچانا, کہا یہ میرے باپ کا لاشا ہے. کہا تم نے کیسے پہچانا, کہا آواز آئی تھی لیا فرمایا میری بچی میرے شو کو پیغام دینا, جب بھی پانی پیو میری یاد کو یاد کرنا اور تذکرہ کرنا, میں اپنے شیر کھا رہے اندر کو سارا تک کسی نے پانی نہیں گرایا. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. بچی میں نوحہ پڑھا جائے گا, آپ لوگ اپنی دعاؤں کی تشریف فرما رہیں گے. درود محمد و آل محمد.